وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے, حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. تو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے, مگر ابلیس نے انکار کیا, وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ اور اس طرح کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے. ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے. اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس واقعے سے کیا سبق نکلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں سب سے افضل مخلوق بنایا اور یہاں آنے سے پہلے اسے فرشتوں جیسی مخلوق سے سجدہ کروایا. ابلیس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا, اس نے تکبر کیا. آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہاں یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے میدان میں فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا جب امتحان لیا تو فرشتوں کے پاس علم نہ تھا اور آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. یہ کون سا علم تھا؟ یہ کائنات کا علم تھا, یہ چیزوں کے ناموں کا علم تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد پہلی چیز جو دی گئی وہ علم ہے, اور کون سا علم؟ علم کائنات. کیا بتایا گیا؟ جو شخص جو قوم کائنات کو مسخر کرے گی, ان چیزوں کا علم حاصل کرے گی, وہ دنیا میں عزت پائے گی. اب آپ دیکھیے کہ وہ انسان جو دنیا کا علم رکھتا تھا فرشتوں کا مسجود ہوا لیکن شیطان کا مقابلہ نہ کر سکا, اس لیے کہ شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو علم دین کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے رب کی معرفت کی ضرورت ہے. اسی لیے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو گویا خوف اور غم سے نجات کا نسخہ یہ کتاب ہدایت ہے, قرآن حکیم. آج دنیا کے علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی, دنیا کی بڑی بڑی اقوام کی بڑی بڑی ترقیاں, زمین کے کونے کونے کو چھان مارنا, طرح طرح کے علوم کا پھیل جانا انسان کو اس زمین پر خوف اور غم سے نجات نہیں دلا سکی. اسلام دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہے, اسلام سائنسی علوم کو پڑھنے کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے, کائنات میں غور و فکر کا سبق دیتا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کائنات میں غور و فکر کر کے انسان اپنے رب کو پائے اور پھر انسانی تعلقات رب کی مرضی کے مطابق ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس تمہید کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ابراہیم کے بعد اسحاق، اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور ان کی آگے نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ ان کو بھی اللہ نے چن لیا تھا، ان کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، ان کو بھی دنیا کی رہنمائی کے لیے بنایا تھا، انہوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا احساس نہ کیا، قدر نہ کی، لہذا اللہ نے ان سے وہ نعمت لے لی۔ ان کو پھر احساس دلایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس قرآن پر، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا تم سب سے پہلے اسی کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیچ نہ ڈالو، یعنی میرے دین سے دنیا مت کماؤ، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، اس لیے کہ دین کا اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کی طرف جو بھی اللہ کی کتاب کے مطابق بلائے اس کی پکار پہ لبیک کہنا کسی انسان کی بات ماننا نہیں ہوتا۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ شیخ محمد عبدہ ایک مصری مفسر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل جب بہت تیزی سے بڑھنے لگی تو فرعونیوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تعداد میں ہم سے بڑھ جائیں گے اور پھر ایک دن ہم پہ غالب آ جائیں گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ان کی نسل کشی کرو، اس لیے کہ ہیومن ریسورس سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے۔ لہذا فرعون کو یہ سوچی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو ہم اپنے تسلط میں لائیں گے اور اس سے قبطی نسل پیدا ہوگی، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان کی غلامی کی وجہ سے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو برکاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو۔ اللہ کی کتاب ہر دور میں دراصل انسانوں کی رہنمائی ہی کے لیے آئی ہے، لہذا کوئی بھی شخص جو صراط مستقیم پانا چاہے، ہدایت پانا چاہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی کتاب کے بغیر پائے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، واپس آ کر قوم کو بتایا تو قوم اڑ گئی، کہنے لگے ہم بھی دیکھیں گے تو مانیں گے۔ جیسے آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایمان لانے کے لیے کیا شرط لگاتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ہاتھ نہ لگا سکے، جسے دیکھ نہ سکے، جسے سن نہ سکے، جو ہمارے فائیو سینسز کی پہنچ سے باہر ہو، اس کو ہم مان نہیں سکتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ دنیا میں کتنی ہی بے شمار چیزیں قدم قدم پر ایسی ہیں کہ جن کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں، یہ تو صرف نہ ماننے کے بہانے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے کیے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کی یہ باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو، عبرت پکڑو، تم وہ نہ کرنا جو وہ کر چکے۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پانچ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے بڑوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا، یعنی ساری نعمتیں پا کر پھر اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، یعنی جب تم معافی مانگو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہا، جو ان کی زبان میں معنی دیتا ہے گندم کے، ایک تو لفظ بگاڑا اور دوسرا اس کا مذاق اڑایا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں شیطان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اسی صحرا میں پانی نہیں تھا پینے کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا سے 12 چشمے، 12 کیوں؟ کیونکہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور یہی چیز ہم سب سے دراصل مطلوب ہے۔ دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ دو، دین ہم پر دنیا کو حرام نہیں کرتا، دین یہی سکھاتا ہے کہ دنیا استعمال کرو لیکن فساد نہ کرو، بگاڑ پیدا نہ کرو۔ کیسے؟ زمین کے اوپر شکر، صبر، توازو اور قناعت کے ساتھ رہنا زمین کی اصلاح ہے، اس کے برعکس ناشکری، بے صبری، گھمنڈ اور حرص کے ساتھ رہنا زمین میں فساد برپا کرنا ہے، کیونکہ اس سے فطرت کا نظام ٹوٹتا ہے اور یہی دراصل حد سے نکلنا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ اب دیکھیے کہ اللہ ان کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتا تھا، صحرا نوردی کروا کر ان کے اندر مجاہدانہ صفات پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ اس حکمت کو نہ سمجھ سکے اور من و سلوہ کا انکار کر کے چٹپٹے کھانے مانگنے لگے۔ قوموں میں جب زوال آتا ہے تو ان کی ساری توجہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، ان کی زندگیوں کا مقصد صرف کھانا پینا بن جاتا ہے، جبکہ مومن کھانا پینا ایک ضرورت سمجھتا ہے اور بلند مقاصد کے لیے جیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کھانے پینے میں تو جانور بھی سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر انسانوں اور جانوروں میں فرق کس چیز کا رہ جاتا ہے کہ انسان کھانے پینے سے اٹھ کر کچھ اور سوچے، کیونکہ اللہ نے اسے ساری مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ بنی اسرائیل بھی پیاز اور دال مانگنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ کوئی قوم جس پر اللہ انعام کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جب وہ اس ہدایت کو پس پشت ڈال کر صرف دنیا کے لیے جیتی ہے، صرف ادنا مقاصد کے لیے جیتی ہے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہو یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یہود کے ہاں جو دین رائج ہو چکا تھا، اس میں ان کا تصور یہ تھا کہ نجات کا سبب کسی خاص گروہ سے ہونا ہے۔ یہود سمجھتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہمارے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ نصارہ یا عیسائی یہی سمجھتے، صابی خود کو برحق کہتے، حق پر کہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف دو چیزیں شرط ہیں، نمبر ایک ایمان اور نمبر دو نیک کام۔ صرف کسی خاص گروہ سے ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پہ چل سکو گے۔ بنی اسرائیل نے جب سیدھی طرح بات نہیں مانی اور ہر ہدایت کی بات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کیا۔ کہ مانتے ہو یا نہیں، پھر کون ایسا تھا جو سر پہ پہاڑ گرتے ہوئے نہ مانے؟ تو سب نے فوری طور پر اقرار کر لیا۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، پھر وقت گزرنے پر وہ وعدہ بھول گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ سب سیٹرڈے یا ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے ہاں ایک مقدس دن تھا، ہولی ڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، عبادت کا دن تھا۔ اس وقت دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ان کو عبادت کرنے کو کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے مسلسل کام سے انسان جب اکتا جاتا ہے تو اس کو اپنی روح اور اپنے ایمان کی نرشمنٹ کے لیے خاص طور پر عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کی روح کا سکون ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائیں اور اس میں دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہو۔ بہرحال یہود کے لیے یہ دن کافی پابندیوں والا تھا کہ انہیں ہر طرح کا کاروبار اور تجارت اور کسی بھی قسم کی دنیاوی ایکٹیویٹی سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب یہ قوم تو ہمیشہ سے ایسی تھی کہ جو اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیتی کہ جس سے بظاہر یہ بھی لگے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ان کے دنیا کے مفاد کی بات ہوتی تھی۔ یعنی دین کا لبادہ اوڑ کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بستی، کہتے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، دریا کے کنارے تھی، مچھلیاں پکڑنا ان کا کام کاروبار تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع تھا، لہذا وہ کیا کرتے کہ ہفتے سے پہلے جمعے کے دن شام کے وقت جال پھینک دیتے اور اتوار کی صبح کو نکال لیتے، اور کیا ظاہر کرتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی ہیلا سازی تھی، ایک ایسا دھوکا تھا اللہ کے ساتھ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، لہٰذا انہیں اس کی سزا دنیا میں دی گئی۔ کیسے؟ کہ ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا گیا اور بگاڑ کر بندر بنا دیا گیا۔ بندر انسان سے قریب ترین شکل ہے نا، اور یہ اس دور میں بھی ہوا اور ریسنٹلی تبت میں یہ بیماری عام ہوئی۔ ایک اخباری اطلاع کے مطابق تبت میں اسی طرح کی پراسرار بیماری تھی جس میں 90 انسان بندر بن گئے، اور اخبار کی یہ کٹنگ جس میں ایک انسان کی یہ بندر جیسی تصویر بھی میرے سامنے ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی تحقیق ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ بتانا صرف اس لیے مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی من گھڑت واقعہ ہے۔ بہرحال جب ان لوگوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑا تو فرمایا کہ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے، سب کو پتا چلے کہ تم مجرم ہو، اپنی شکل کیسے چھپاتے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعض کی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بھی کچھ بت پرستی کی بو آ گئی تھی، یہ بھی گائے کی تعظیم و تقدیس کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے گلے پہ چوری پھیر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو مختلف طرح سے آزماتا ہے کہ یہ بندہ میری محبت میں کتنا سچا ہے اور اپنے اس دعوے میں کتنا درست ہے۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کے دعوے کرتے تھے منہ سے، لیکن دل میں ان کے بت بیٹھا ہوا تھا گائے کی محبت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا کہ اس گائے پر چھری پھیر دو۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم گائے ذبح کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، یعنی مذاق اڑاؤں۔ بے وجہ مذاق اڑانا ایک جہالت کا کام ہوتا ہے، کوئی پڑھا لکھا عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے چاہیے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی گائے ذبح کرے، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے بہانے بازی کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ اور اس واقعے کے آئینے میں ہم خود کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ہمارا اللہ کی کوئی بات اللہ کا کوئی حکم ماننے کو دل نہیں چاہتا تو ہم بھی عموماً ایسی ہی حجت بازی کرتے ہیں، ایسے ہی بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، نیند میخ نکالتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اور ہم اس حکم پر عمل سے بچ جائیں، یعنی مانے ہم اپنے دل کی مرضی لیکن اس پر سٹیمپ کیا لگا لیں کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتا پا لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، اگر یہ نہ کہتے تو ساری زندگی یہ کام نہ کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتا بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، کرنے والے لگتے نہ تھے لیکن مجبوراً بالآخر انہوں نے کر لیا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کیجیے کہ ان لوگوں نے سوالوں کی کثرت سے اپنے لیے حکم کو مشکل بنا لیا۔ ہم سب بھی اگر دین پر واقعی سچے دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو سیدھے سیدھے طریقے سے لے لینا ہمارے ہی فائدے میں ہے۔ جتنا زیادہ ہم اس کی باریکی میں جائیں گے اور جتنا زیادہ اس میں نیند میخ نکالیں گے اور پھر اس کے بعد نہیں کریں گے اتنی ہی زیادہ پوچھ ہوگی۔ حکم کو سمجھنا تو فائدہ مند ہے لیکن بے وجہ اس میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ قاتل کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پہ مارو، دیکھو جی اٹھے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گائے یہ جو ذبح ہوئی تھی، جس کے ذبح ہونے کو وہ اپنی موت سمجھ رہے تھے، اسی گائے کے ٹکڑے کو جب مقتول پہ مارا گیا تو کیا ہوا کہ وہ جی اٹھا اور اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے. اور دوسری بات کیا کہ مقتول ہی کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر مارو، بول اٹھے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک نہ کرو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے. کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے. لیکن جو انسان سب کچھ جان کر بھی حق کو نہ مانے، علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرے، اس کا دل تو پھر پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے. ایسا انسان جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں، ایسا دل جو سخت ہو، انسان کی لمبی لمبی تمنائیں اور امیدیں ہوں اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو. ان چار چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بدبختی کی علامت قرار دیا کہ ایسا انسان بدبخت ہے. اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے دے